سوال یہ ہے کہ بہت سے مرتبہ کسی کے بارے میں کچھ معاملہ کسی سے پیش آتا ہے یا دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، نہ ان خیالات کو ہم چاہتے ہیں، لیکن ذہن میں اس کے بارے میں باتیں آتی رہتی ہیں، تو کیا یہ بدگمانی ہے جو ذہن میں آتی ہے، اور کیا اس پر گناہ ہے؟ اس سے بچنا بھی چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔ سوچ تو بہت اچھی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور مسلمان کی سوچ کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی برا خیال نہ رکھیں، اور اگر برا خیال کسی کے بارے میں آتا ہے تو اس پر آخرت میں مواخذہ ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر ہے سوچ کے لحاظ سے تو ایک اچھی سوچ ہے، ایک مسلمان کی ایسی سوچ ہونی چاہیے ہر عمل کے بارے میں کہ کہیں اس پر مواخذہ تو نہیں ہو جائے گا۔ اسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ گمان سے بچا کرو، بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، اور احادیث میں بھی اس کی تاکید آئی ہے۔ لیکن وہ بدگمانی جس پر مواخذہ ہے، آخرت میں جس پر مواخذہ ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ انسان اس کے اوپر یقین کر لے، اور یقین کی علامت یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اچھا دوسروں سے بھی بتانا شروع کر دیا کہ اچھا دیکھو فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، تو ظاہر ہے یا وہ غیبت ہے یا بہتان ہے، دونوں سے ایک چیز ہے، تو وہ گناہ ہے جس پر مواخذہ ہے۔ یا ہمارا اس کے ساتھ پہلے جس طرح معاملہ تھا اچھا معاملہ رکھ رہے تھے، اب اس کے ساتھ بدگمانی کے بعد اس کے ساتھ برا معاملہ رکھنے لگے، یعنی اس کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کر لیا، صرف دل میں خیال آنے پر مواخذہ نہیں ہے۔ صرف دل میں اگر خیال آتا ہے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، انسان جب اپنے عمل میں تبدیلی لاتا ہے تو وہاں جا کر مواخذہ ہے کہ اس پر یقین کر لے، اور یقین کر کے اگر کسی کو بتانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ معاملہ اس نے بدل دیا اور برا معاملہ کرنا شروع کر دیا، اس پر مواخذہ ہے۔ لیکن یہ تو خیر آخرت کے مواخذے کی بات ہو گئی، لیکن اگر لوگوں کے بارے میں اس طرح کے خیال آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے خیال کے حد تک، لیکن اس میں بھی انسان کو رکاوٹ ڈالنی چاہیے کہ یہ آگے جا کر معاملہ بڑھتا ہے اور پھر انسان دوسرے درجے، دوسرے اسٹیپ وغیرہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر اس کی عادت ہے تو انسان بہرحال اس کا بھی علاج کر لے، کہ نہیں تاکہ یہ بھی درجہ ختم ہو جائے اور اتنا بھی نہ ہو، لیکن بہرحال اس حد تک مواخذہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ آج شام کے بیان میں جو بات آئی تھی، وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تحریر تھی اس کی تشریح کی تھی، اس میں یہ اس کے بارے میں، اور میرا خیال تھا کہ ہاں یہ چیز شاید پوری طرح واضح نہیں ہوئی، کہ تحدیث نفس یہ بدترین معصیت ہے جس کو حضرت گنگوئی نے فرمایا تھا۔ مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ ایک ظاہری گناہ ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے یعنی وہ معصیت، اس کو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کی زندگی کے قیمتی اوقات ضائع کرنے کا ذریعہ ہے، اس لحاظ سے اس کو معصیت کہا، اس لحاظ سے نہیں کہ یعنی کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس پر مواخذہ ہو سکتا ہے، لیکن ہاں یعنی گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور انسان کے اوقات جو قیمتی اوقات ہیں اس کے ضائع کرنے کا ذریعہ ہے، اس لحاظ سے اس کو معصیت کہا گیا ہے۔ جیسے ہر ایک کی معصیت اس کے درجے کے لحاظ سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی ایک وقت دیا ہے انسان کو کہ کوئی ایک اچھے کام میں لگائے، اس کے بعد سوچ میں، اپنے باتوں میں، دل سے باتیں کرنے میں، ادھر ادھر میں لگا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو معصیت کہا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ اچھا یہ جو معصیت ہے، تو بس پہلی بات یہ کہ یہ گناہ اس درجے میں گناہ نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے، اس کو قرآن میں معاصی وغیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ اس اعتبار سے کہ قیمتی وقت ضائع کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ایک ناقدری ہے اس اعتبار سے، اور گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اس سے بچیں کیسے، یہ اصل اہم سوال ہے کہ بچیں کیسے۔ بچنے کے متعلق انشاءاللہ کل اگر یاد رہا تو پھر بات کر لیں گے، تاکہ جو ابھی نہیں ہیں ان کے لیے بھی وہ بات آ جائے۔ بعض ساتھیوں نے بھی سوال اس بارے میں کیا تھا۔ آسان سی چیز اس بارے میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بیان فرمائی تھی، کہ حالانکہ حضرت بہت کم کوئی اس طرح کی باتیں، عام طور سے کتابوں ہی سے، تعلیم میں سے، اچھا یہاں سے پڑھ لو، یہاں سے پڑھ لو، کبھی کبھی کوئی خاص باتیں فرما دیتے تھے۔ فرمایا کہ دیکھو، انسان کا ذہن ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں مصروف رہتا ہے، ہر وقت مصروف رہتا ہے، ادھر کا ادھر کا، کسی نہ کسی سوچ میں لگے گا، بیکار نہیں بیٹھے گا انسان کا دماغ، اس کی عادت ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں لگے گا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دی ہے کہ جب ایک چیز میں ذہن لگا لیا تو دوسری طرف نہیں ہوگا، ایک وقت میں ایک جگہ انسان کا ذہن لگتا ہے۔ فرمایا کہ بہت آسان ہے پھر، کہ جس وقت بھی انسان کے پاس وقت ہے تو بیکار نہ بیٹھو، اس لیے کہ ذہن کہیں نہ کہیں تو لگے گا، وہ حدیث النفس اور حدیث ذہن اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے گا، تو اس لیے اس کو کسی اچھی سوچ میں لگا دو تو دوسری کوئی سوچ نہیں ہوئے گی، دوسری سوچ سے انسان بچ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس کو ایسے، یعنی چاہے آخرت کے بارے میں، یا ذکر اللہ کے بارے میں, جیسے بعض بہت سی مرتبہ بہت سوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ پاس انفاس, وہ یہ لفظ شاید بعضوں کے لیے نیا ہوگا, یعنی دل میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. آسان لفظوں میں, عام لفظوں میں اگر بتا دے, دل میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. اس کے جو بھی طریقہ, ہر ایک کے لحاظ سے مختلف طریقے ہوتے ہیں, یا اپنے ذہن کو کسی اچھی سوچ میں لگا دے. بس اچھی سوچ میں لگے گا تو بیکار سوچوں سے انسان نکل جائے گا, اس لیے کہ ذہن ایک وقت میں ایک ہی جگہ لگتا ہے. جتنا انسان ذکر اللہ کا اہتمام بڑھائے گا, اتنا زیادہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بڑھتی چلی جائے گی. وہ تو اس کا ایک دائمی حل جو ہے, وہ تو اصل علاج وہی ہے. تراویح اگر گھر میں پڑھ رہے ہوں تو کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ سورہ یاسین یاد ہے تو تراویح میں فرض نماز میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں, کوئی بھی سورت پڑھ لیں. ظاہر ہے جو فرض نمازوں کے لیے جو بعض مخصوص صورتیں ہیں وہ یاد ہیں تو ان میں سے پڑھ لیں. تراویح میں جو بھی صورتیں یاد ہیں, جو یاد ہے اس میں سے انسان پڑھ لے, بار بار پڑھ لے. سورہ یاسین تو بہرحال بہت فضیلت والی صورت ہے, وہ پڑھ لیں. اس کے علاوہ کوئی خاص تعین نہیں ہے اس میں کہ کون سی صورتیں پڑھنی ہیں. کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو اور روزہ رکھے, روزہ رکھنے کی وجہ سے دن میں کافی کمزوری ہو جاتی ہے شام کے وقت, اور بچوں وغیرہ کی ذمہ داری بھی ہے, رات کے وقت جب کھا لیتے ہیں اور دوائی لے لیتے ہیں تو پھر طبیعت بہتر ہو جاتی ہے, کیا ایسے شخص کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے؟ دن کے وقت اگر بہت مشکل ہے, رات افطاری کرنے کے بعد طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, روزہ توڑنے کی اجازت تو ہے, لیکن اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لے. وہ جیسے بھی بیان میں آیا, استفتی قلبک, کہ اگر واقعتاً, اس لیے کہ یہ چیز وہ ہے کہ باہر سے دیکھنے والا شخص پوری طرح اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ انسان کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے. لیکن وہ اس میں میں مزید ایک بات لگاؤں گا کہ عام طور پہ جب انسان اپنے دل سے پوچھتا ہے تو وہ ہاں ہی کہتا ہے. تو یہ ان کا مقصد یہ تھا, وہ اپنے درجے کے لحاظ سے بات کر رہے تھے کہ تمہارا دل جب منع کرے تو رک جاؤ, ان کا مقصد یہ تھا. اس لیے کہ وہ اپنے درجے کے لحاظ سے بات کر رہے تھے نا, تو عام درجے کے لحاظ سے یہ کہ انسان کا دل یہ کہتا ہے ہاں نہیں کہ جائز, یہ بھی جائز, یہ بھی جائز ہے, تو وہ مقصد نہیں تھا. جب منع کرے تو رک جاؤ, یہ مقصد ہے ان کے کہنے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا تھے استفتی قلبک, یہی مقصد تھا. یہ تو چاہے دوسرے لوگ جائز کہہ رہے ہیں, دل کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو تو پھر بچ جاؤ اس سے, یہ مقصد تھا حدیث کا بھی. بہرحال تو یہاں پر یہ ہے کہ انسان کی اپنی حالت کیسی ہے, مجبوری کتنی ہے, تکلیف کتنی ہے. شریعت نے بہرحال تکلیف اور مشقت میں روزہ نہ رکھنے کی, یا مشکل ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے, اور اس پر عمل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, کر سکتے ہیں, توڑ سکتے ہیں. عید کی نماز کے بعد اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں قبروں پہ کچھ لوگ گلاب کا پانی, کچھ لوگ پھول, کچھ لوگ اگربتی جلاتے ہیں, اس میں کیا صحیح ہے اور افضل دعائیں کیا ہیں جس سے مرحوم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو؟ قبرستان جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو یہ کہ قبرستان جانے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے کہ کب جانا ہے, کون سے دن جانا ہے, جب بھی انسان چلے جائے. ہاں, خوشی کا موقع ہے, اپنے متعلقین سے انسان مل رہا ہے جو موجود ہیں, تو جو وہاں ہیں ان سے بھی جا کر ان کو سلام کر لیں. اس جذبے سے انسان جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب کوئی چیز بہت زیادہ عام ہونے لگتی ہے اور سب لوگ کرنے لگتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں شاید دین میں اس کی کوئی اہمیت ہوگی, تو پھر اس دن کے بجائے دوسرے دن چلے جائے, اور کسی دن چلے جائے. جیسے ہم لوگوں میں, ہمارے ہندوستان پاکستان میں اگر کسی نے 15 شعبان گزاری ہو تو وہاں کے حالات, پاکستان میں خاص طور پہ, ہندوستان کا مجھے پتہ نہیں, پاکستان میں خاص طور پہ عبادت کا تو کسی کو ذوق ہی نہیں ہوتا کہ 15 شعبان کی رات میں جو اصل عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو کریں. 15 شعبان وہ قبرستان کب جانا ہے, کب جانا ہے, وہ پھول یہاں سے خریدنے ہیں, یہاں سے یہ لینا ہے, یہاں سے چادر لینی ہے, اسی کام میں لگ گئے, وہاں گئے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, فلانے لوگ بھی اپنے عائشہ اقربا کے قبر پہ آئے ہیں, یہ بھی آئے ہیں, بتیاں بھی جلی ہوئی ہیں, رات گزر گئی, تھک کے آگے 12 بجے, چلو تھوڑا آرام کر لیتے ہیں. یہ ہماری عبادتیں ہیں جو 15 شعبان کی ہوتی ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15 شعبان نہیں, بہت سی مرتبہ رات میں اکیلے قبرستان تشریف لے جاتے تھے, اس میں سے ایک رات 15 شعبان کی بھی تھی. یعنی کہ خاص 15 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے. ہم نے بس اس کو ایک, یعنی چونکہ حدیث میں اس کا ذکر آ گیا تو اس کو ایک سنت عمل, حالانکہ اصل جس کی ترغیب دی گئی کہ عبادت کا اہتمام ہو, دعاؤں کا اہتمام ہو, استغفار کا اہتمام ہو, ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے اس کو لے لیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی نہیں فرمایا, بلکہ اکیلے تشریف لے گئے تھے. اس وقت کوئی مجمع صحابہ کا وہاں نہیں تھا جب بقیہ آپ تشریف لے گئے تھے. تو اس لیے بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو ہم غیر اہم ہوتی ہیں ہم اس کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، یا اہم ہوتی ہیں لیکن اس کو ہم اس سے ضرورت درجے سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے عید کے دن قبرستان جانے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اس سے پہلے چلے جائے، اس کے بعد چلے جائے، کوئی اس میں کوئی شرعی لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کسی چیز کی پابندی زیادہ ہونے لگے، لوگ اس کا اہتمام زیادہ کرنے لگے، تو اچھا ہے کہ انسان تھوڑا سا اس سے بچ جائے، اپنے آپ کو بچا لے۔ اچھا، وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ اب وہ یہ کہ اب اگر وہاں پھول ڈالتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی قبر کے اوپر گلاب کا پانی ڈالتے ہیں قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ فائدہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المیت ان المیت فی قبرہ کالغریق المتغوث، میت جب قبر میں ہے تو اس طرح ہے، ہر ایک کا تو نہیں، لیکن بہت سے قبر میں جانے والوں کا حال کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اور وہاں جا کر اس کو پھول دے رہے ہیں، اس کو اس کے قبر کے اوپر گلاب کا پانی ڈال رہے ہیں، اس کو بیچارے کو کیا مل رہا ہے؟ اس کو تو کیا چیز مل چاہیے؟ اس کو چاہیے ہمارے طرف سے کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کی گناہوں سے درگزر فرما دے، اس کے لیے عافیت اور آسانی کا معاملہ، اس کو دعا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انتظار کرتا ہے کہ اس کو کہیں سے دعا مل جائے، تو دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے دعا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے تھے، السلام علیکم، مختلف الفاظ قریب قریب اسی طرح کے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلم، اس طرح کے الفاظ کیا ہے، السلام علیکم اہل القبور زیادہ مشہور ہے جو مجھے یاد ہے، السلام علیکم اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف ونحن بالاثر، وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون، اس طرح کے قریب قریب مختلف الفاظ مختلف روایتیں ہیں۔ بہرحال سلام کرنا ہے، اس میں سے آگے جو حصہ یاد ہو وہ، اس میں بھی کیا ہے، السلام علیکم اہل القبور، پھر مغفرت کی دعا، یغفر اللہ لنا ولکم، ہمیں بھی ضرورت ہے مغفرت کی، تم لوگوں کو بھی ضرورت ہے، لنا ولکم۔ پھر آگے یہ ہے کہ اچھا تم لوگ چلے گئے ہو تو انتم لنا سلف، تم لوگ آگے گئے ہو، لیکن ایسا نہ سمجھو کہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہے، ونحن بالاثر، ہم بھی آپ لوگوں کے پیچھے آ رہے ہیں۔ ان کو بھی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم بھی آ رہے ہیں، ہم لوگ یہاں دنیا میں کوئی مستقل نہیں ہیں، آپ لوگ گئے ہیں ابھی وہیں آ جائیں گے، تو اس لیے ہمارے فراق کی وجہ سے آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی تو ہے، گویا ان کو تسلی کے الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ خیر، یہ دعائیں جس میں جتنی بھی یاد ہو انسان وہ دعا پڑھ لے۔ اس کے علاوہ جو صورتیں جو آیتیں مفید ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، اور سورہ بقرہ کی شروع کی اخیر کی آیات پڑھ لے۔ اسی طرح اگر وقت ہے تو سورہ ملک انسان پڑھ لے، وقت ہے سورہ یاسین پڑھ لے، جلدی ہے اور یا چلو مختصر وقت کے لیے جانا ہے تو 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، حدیث میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، کچھ پڑھ کے انسان ثواب پہنچا دے یہ کام کی چیز ہے، اس کے علاوہ یہ پھول وغیرہ یہ سب ڈالنا، اس کا کہیں حدیث وغیرہ میں کہیں ثبوت کچھ بھی نہیں ملتا۔ رمضان میں ٹورنٹو جیسے بڑے شہر میں کافی جگہ تراویح کا انتظام ہوتا ہے، انکلوڈنگ چرچ، اچھا، ہائی اسکول، جمنیزیم، چرچ میں کروس بھی لگا ہوتا ہے۔ اسکول میں جمنیزیم میں باسکٹ بال پلیئرز کی تصویریں ہوتی ہیں، نماز جائز اور قبول ہو جاتی ہے؟ اصل یہ ہے کہ جس جگہ نماز پڑھے وہاں تصویر نہیں ہونی چاہیے، تصویریں نہیں ہونی چاہیے، اور زیادہ تاکید اس کی ہے کہ سامنے کی طرف تو نہیں ہونی چاہیے، تو کم از کم قبلے کی دیوار میں تصویریں نہ ہوں، یہ تو کم از کم درجہ ہے۔ اگر سائیڈوں میں پیچھے کی طرف تصویریں ہیں تب بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جہاں فرشتے، یعنی جہاں تصویریں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اس لیے ایسی جگہ سے یعنی احتیاط کی جائے۔ لیکن ظاہر ہے جو کرتے ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے کرتے ہوں گے، ان کو چھپایا جا سکتا ہو تو چھپا لیں، لیکن اگر دن میں وہ اسکول والے جم استعمال کر رہے ہیں، شام کے وقت اگر یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن بہرحال نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کسی کے بارے میں رائے قائم کر دینا دور سے کہ اچھا انہوں نے غلط کیا ہے، وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی مجبوری کیا ہے وہ جانیں، جگہ ہی نہیں ہے، لوگوں کی تراویح کے لیے انتظام کر رہے ہیں اور ہم یہاں سے بیٹھ کر ان کے خلاف یہ کہیں کہ نہیں وہ غلط کر رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یعنی تصویر والی جگہ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جہاں تصویر ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ بہرحال سفر کے دوران راستے میں گاڑی روک کر قبلہ رخ کر کے گاڑی میں بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے. اگر کوئی معذور ہو اور ویسے ہی کرسی پہ نماز پڑھتا ہو اشارے سے, یعنی سجدہ زمین پہ نہیں کرتا, اس کے لیے تو گاڑی ہو یا کرسی ہو مسجد ہو, مطلب یہ کہ وہ تو گاڑی میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لے, اس کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن جو شخص معذور نہیں ہے اور پوری سجدہ زمین پر کر سکتا ہے, اس کے لیے تو قیام بھی ضروری ہوگا, رکوع بھی ضروری ہوگا, سجدہ بھی ضروری ہوگا. تو اس کے لیے گاڑی میں بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا یا وتر کی نماز پڑھنا جو واجب ہے وہ درست نہیں ہوگا. اس کے علاوہ سفر میں سنت موقعہ وہ سنت موقعہ نہیں رہتی, وہ سنت غیر موقعہ یا نفل کے درجے میں ہو جاتی ہیں. تو سفر کے دوران نوافل ہیں, سنن غیر سنن ہیں, سنتیں وغیرہ ہیں, وہ اشارے سے بغیر قبلہ رخ کیے جس طرف بھی رخ ہو گاڑی کا اشارے سے پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں. بس شرط یہ ہے کہ انسان شہر میں نہ ہو, شہر سے باہر ہو, جیسے ہائی وے وغیرہ پہ ہوتے ہیں تو وہاں پڑھی جا سکتی ہے. سب کے حالات مختلف ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس بارے میں کیا رولنگ ہے کہ کوئی بچی کے لیے والد کی بات ماننا کتنا ضروری ہے شادی کے سلسلے میں. یہ ہر ایک کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. یعنی اب جیسے اصل میں مسئلہ یہاں پر بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ آیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نکاح کیا تھا, مشہور روایت ہے. وہاں سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو. انہوں نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن والد کہہ رہے تھے. میں نے شروع میں تو ذرا تاخیر کی کہ شاید رائے بدل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کی اطاعت کرو, بات مانو اور طلاق دے دو. تو وہ مشہور واقعہ ہے. لیکن یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حالات کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے. جب والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں, جو کسی خاندانی اس کی وجہ سے نہیں کہ نہیں ہمارے خاندان کی نہیں ہے اس لیے طلاق دے دو, یا ہمارے رسم و رواج میں وہ نہیں ملتی اس وجہ سے اس کو طلاق دے دو, ظاہر ہے وہ اس سوچ کے تو تھے نہیں. ان کی سوچ تو وہ تھی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, اور ان اللہ جعل الحق علی لسانی عمر وقلبہ, کہ ان کی زبان دل پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری فرما دیا. تو ان کی بات تو حق ہی ہوا کرتی تھی, اس لیے اس کو ہم تمام والد پر بھی نہیں بٹھا سکتے ہیں. جو والد ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, بچوں کے لیے نہیں, جو والد ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک اپنے لیے وہ مثال نہ لے کہ میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوں کہ میں نے کہہ دیا تو میرے بچوں کو میری بات ماننی ہے. دونوں طرف کا ہے کہ دین کی بنیاد پر اگر ہے تو ہاں اولاد کو والدین کی بات کا خیال رکھنا چاہیے, اور اگر اور کوئی چیزیں ہیں یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے والدین نے اولاد کو چھوڑ دیا, ہاں ٹھیک ہے کہ وہ باہر بھی جا رہے ہیں, ادھر ادھر پھر رہے ہیں, اب کہیں دوستی ہو گئی, تعلقات آگے بڑھ گئے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا نکاح کرنا ہے, والد کہتے ہیں نہیں. اب یہاں پر اگر وہ منع کرتے ہیں لیکن تعلقات تو آگے بڑھ چکے ہیں, اب منع کرنے سے معاملات کوئی اچھے نہیں ہونے والے اور معاملات بدل جاتے ہیں اور برے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں گارے میں کوئی ایک عام اصول بیان کرنا کہ ہمیشہ ہر والد کی بات ماننا اس سلسلے میں ضروری ہی ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اور یہ بھی غلط ہوگا ہم کہیں کہ اولاد والدین کی بات نہ مانے اس سلسلے میں. درمیان کی صورت اختیار کر لیں, اور جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے وہ کسی وہاں کے لوکل, اگر کوئی علماء میں سے کوئی ہوں, امام ہو کوئی ہوں, ان کے سامنے بات رکھیں, وہ دونوں جانب کو دیکھ کر شاید فیصلہ کر دیں گے اچھا اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کس کی بات ماننی چاہیے. کوئی اس بارے میں ایک جانب کی رائے قائم کرنا مشکل ہے. ہاں تو اس سلسلے میں وہی ہے کہ یعنی ظاہر ہے ایک طرف کی بات سے کوئی رائے قائم کرنا مشکل ہے کہ اچھا اس بچی کو اس کے والد اس وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ نہیں اچھا اس عمر اور جگہ وغیرہ کی تعین کی وجہ سے, دینداری کی وجہ سے نہیں ہے. لیکن وہی ہے کہ وہ ظاہر ہے والد سے جب بات کریں گے ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی اور بات ہو. تو اس لیے میں نے بتایا کہ یعنی اگر اولاد اور والد دونوں یہ دینداری کو بنیاد بنا کر اگر ظاہر ہے کہ رشتہ جو تلاش کر رہے ہیں, اتنا ہے کہ والد کی رائے یہ ہے کہ یہاں بہتر ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہاں بہتر ہے, اصل یہ ہے کہ کوشش یہ کریں اولاد کے والدین ہی کی اطاعت کریں. ظاہر ہے بنیادی چیز تو یہ ہے, والدین کا ایک حق ہوتا ہے, بڑوں کا ایک تجربہ ہوتا ہے, ان کی ایک سوچ ہوتی ہے, تو ان کی سوچ کا خیال رکھنا یہ تو پہلے. اگر کسی وجہ سے ان کی رائے پر عمل کرنا مشکل ہو تو پھر دوسرا درجہ میں نے بتایا کہ اچھا پھر لوکل کسی سے براہ راست بات کر کے اس مسئلے کو حل کریں کہ کیا صورتحال ہے, تاکہ وہ ان کے والد سے بات کر کے, یعنی اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے والد کی بات نہ مانے اور اپنا کر لے, تو ظاہر ہے وہ گھر کا رشتہ توڑنے والی بات ہو گئی. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, آپس کے جوڑ کی کوئی صورت ہو جائے کہ کوئی ہو درمیان میں جو اچھا والد کو بھی سمجھا دے, اس کو سمجھا دے, دیکھ لے کہ کہاں پر کیا صورتحال ہے, اس کے بعد پھر رائے قائم کی جائے گی. ایک یعنی یہاں پر کوئی ایک رائے نہیں دی جا سکتی کہ کیا عمل کیا جائے. نفل گاڑی میں پڑھنے کے لیے سفر شرعی ضروری؟ سفر شرعی ضروری نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ شہر سے باہر ہونا ضروری ہے. سنت اعتکاف میں اٹھنے سے, یہ آخری سوال, بس سنت اعتکاف میں اٹھنے سے پہلے آخری دن کوئی خاص عمل یا دعائیں؟ نہیں, کوئی خاص عمل اور دعائیں نہیں, بس یہ کہ جو کیا ہے اس کی قبولیت کی دعا. ہر عمل کے آخر میں استغفار اور قبولیت کی دعا, یہی ہے, اور کوئی خاص عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.